بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आजकल हम मुसलमान जिन हालात से गुज़र रहे हैं, उनमें किसी और मौजू पर बात करना बेवक्त मालूम होता है। आज हर मुसलमान जिसको हालात का खबर की खबर है, वो फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जो कयामत बरपा है, उसकी वजह से बेचैन है। गज़ा के शहर में जिस वहशियाना अंदाज में बमबारी की गई है, 3,000 से ज़्यादा मुसलमान शहरी आबादी को मौत के घाट उतार दिया गया। अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, जो मरीज ज़ेरे इलाज हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। बच्चों, औरतों की एक बड़ी तादाद है जो इस वहशतनाक बर्बरियत का शिकार है। और गज़ा के शहर को, बहुत बड़े उसके हिस्से को खंडर में तब्दील कर दिया गया। उन मासूम बच्चों को इनके हाथों तकलीफ उठाने, दर्द सहने के हालात की इत्तला से हर मुसलमान का दिल बेचैन है। और आलमी ताकतें जो अपने आप को इंसानी हुकूक की आलमबरदार कहती हैं, वो न सिर्फ खामोशी से ये तमाशा देख रही हैं, बल्कि उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और खुलकर ये ऐलान किया जा रहा है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। इस मौके पर दो तीन बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि एक इसराइली प्रोपेगेंडा है जो सारी दुनिया में फैलाया गया है, जिसकी वजह से बहुत सी हुकूमतें जो गैर जानिबदार भी हों, लेकिन वो गलत फहमी में मुब्तला हुई। बाज़ोकात ये सवाल खुद मुसलमानों के जहन में पैदा होता है कि हमास को क्या पड़ी थी कि वो इसराइल पर रॉकेट दाग कर इस जंग को खड़ा करता, जबकि उसे मालूम था कि इसराइल की ताकत उससे 100 गुना से भी ज़्यादा है। ये भी मालूम था कि उसकी पुश्त पर अमरीका खड़ा है और उसकी पुश्त पर बरतानिया खड़ा है, तो वो चंद रॉकेट दाग कर कैसे इस जंग में फतह हासिल कर सकता है। لہذا بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے یہ خودکشی کا اقدام کیا ہے اور یہ کوئی عقل کی بات نہیں تھی کہ اتنی بڑی طاقت کو اس طرح للکار کر ایسی حالت میں جبکہ حماس کے پاس نہ کوئی فضائی طاقت ہے نہ اس درجے کے ہتھیار ہیں جیسے اسرائیل کے پاس ہیں اور امریکہ اور برطانیہ ان کی مدد پر کھڑے ہیں, تو ایک طرح سے خودکشی کا اقدام تھا. لیکن صورتحال یہ ہے, جیسے میں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا, کہ اسرائیل یہ اپنے ذات میں کوئی قوت نہیں ہے, یہ ساری قوت دے کر اس کو کھڑا کیا گیا ہے عالم اسلام کے بیچوں بیچ, اور اس کا مقصد در حقیقت صرف فلسطین نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک ان کے خیال میں ناقابل تسخیر قوت پیدا کر دینا ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کو کہ سن 1947 میں پاکستان قائم ہوا اور سن 1948 میں اسرائیل کی حکومت کا اعلان کیا گیا اور اس کا قیام عمل میں آیا. ہزاروں لوگوں کا خون بہا کر دیر یاسین کے اندر مسلمانوں کا کو ذبح کر کے, ظلم و ستم کی انتہا کر کے, ان کو اپنے گھروں سے نکال کر سن 1948 میں یہ قیام عمل میں آیا. اسی وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ یہ مغربی طاقتوں کا ناجائز بچہ ہے. تو ایک طرف پاکستان ایک اسلامی قوت کے طور پر ابھر رہا تھا, اسی وقت عالم اسلام کے بیچ میں ایک ناسور پیدا کر دیا گیا جس کا نام اسرائیل ہے, اور پھر طرح طرح کے ہیلو بہانوں سے مسلمان ملکوں کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ اس کو تسلیم کریں, ایک یہودی ریاست کے طور پر اس کو تسلیم کریں. کچھ ریاستیں دباؤ میں آ کر انہیں تسلیم کر چکی ہیں, مصر ہے, اردن ہے, انہوں نے اس کو بطور ایک ریاست کے تسلیم کر لیا. اب صورتحال ایسی بن رہی تھی کہ اس کو تسلیم کروانے کے لیے مسلمانوں کے مرکز یعنی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات استوار کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی. ایک مرتبہ سعودی عرب اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پھر دوسرے مسلمان ملکوں کے لیے مشکل ہو جاتا کہ وہ اس کو تسلیم نہ کریں. لہذا اس کے ذریعے یہ سازش کی جا رہی تھی کہ اسرائیل سارے مسلمان ملک اس کو ایک مستقل یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کر لیں. تو اور ایسا نہیں ہے کہ حماس نے اچانک حملہ کر دیا ہو, اس کی پوری تاریخ ہے کہ اسرائیل کے قیام سے لے کر فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم اور بربریت کے وہ اقدامات کی ایک ان اقدامات کی ایک تاریخ ہے جس کو ہر باخبر مسلمان جانتا ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد فلسطین کے کسی نہ کسی حصے میں فلسطینیوں کو ذبح کیا جاتا تھا. تو حماس نے محسوس کیا ہوگا واللہ عالم کہ اگر ایک مرتبہ اسرائیل کو سارے عالم اسلام نے تسلیم کر لیا تو پھر یہ ناسور پوری طاقت سے وجود میں آئے گا, اور صرف فلسطین نہیں بلکہ ان کا جو منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل وہ وجود میں آ جائے گا. اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اس موقع پر اگر کوئی کاری ضرب نہ لگائی گئی تو یہ تعلقات جو مختلف اسلامی ملکوں سے قائم ہو رہے ہیں کم از کم وہ رک جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. ان کے اس اقدام کی وجہ سے الحمدللہ مسلمان ملکوں میں ایک شعور پیدا ہوا اور وہ جو معاہدات جو ہونے جا رہے تھے وہ ختم ہو گئے. پہلی کامیابی اس انہوں نے یہ حاصل. انہوں نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی تو عزت کی موت کیوں نہ مرے, ایک مسلمان مجاہد کی موت کیوں نہ مرے. لہذا انہوں نے یہ اقدام کیا اور یہ اقدام اگرچہ عقل پرستوں کو سمجھ میں نہ آئے لیکن جس کی پیش نظر اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہوتا ہے, شہادت اس کا منظور مقصود, جس کی منظور مقصود ہوتی ہے, اس کے لحاظ سے یہ بالکل درست اقدام تھا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اسرائیل کی شوکت پر, اس کی دبدبے پر, اس کے دہنوں پر جو روب چھایا ہوا تھا اس روب کے اوپر اس نے کاری ضرب لگائی. اور اگر یہ استقامت کے ساتھ یہ جنگ جاری رہے اور جو مسلمان ملک ہیں وہ اپنے فرائض ادا کریں تو کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن معرکہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناسور سے ہمیں نجات عطا فرمائے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض ذہنوں میں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ بھئی اگر یہودی ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس زمین میں قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کی تاریخ ہے, یعنی یہ فلسطین کی زمین, یہ انبیاء کرام کی زمین ہے اور بیشتر انبیاء کرام بنی اسرائیل سے آئے ہیں, تو یہ بنی اسرائیل کی اولاد ہیں اور یہ اگر وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا رکاوٹ ہے, کیوں اس کی مخالفت کی جاتی ہے؟ بعض اوقات یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. یہ اور یہ پروپیگنڈا اسرائیل کی طرف سے ساری دنیا کو میں پھیلایا گیا ہے کہ ہم اس زمین کے وارث ہیں لہذا ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ یہاں پر حکومت قائم کریں. تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین کے اوپر صرف 99 سال رہی ہے. ہزاروں سال کی تاریخ میں بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین پر صرف 99 سال قائم رہی. اس سے پہلے جو فلسطین کے جو اصل باشندے ہیں وہ کنعانی ہیں, اور کنعانی یہ وہ قوم ہے جو جزیرہ عرب سے منتقل ہو کر فلسطین میں آ کر آباد ہوئی تھی. گویا شروع سے اس کی جو ابتدا ہے وہ عربوں سے ہوتی جو وہاں سے منتقل ہو کر فلسطین میں آباد ہوئے تھے, اور صدیوں انہوں نے صدیوں وہ اس میں قائم رہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد حضرت سموئیل علیہ السلام کی سرکردگی میں فلسطین کو فتح کیا گیا, اور اس وقت سے لے کر 99 سال بنی اسرائیل نے حکومت کی. اگرچہ وہ حکومت ٹوٹتی پھوٹتی رہی اور اس کے اندر مختلف دراڑیں پڑتی رہیں, خود ان کی بدامالیاں جو ہیں وہ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا, اس میں قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا. اب بھی ان کی تاریخ جو عہد نامہ قدیم بائبل کے اندر موجود ہے اس میں یہ موجود ہے کہ ہزاروں انبیاء کا قتل کیا ہے انہوں نے اس 99 سال کی تاریخ میں. 99 سال حکومت کرنے جو آخری حکومت ختم ہوئی یا یہودیوں کی فلسطین کے اوپر, اس کو 1800 سال بیت چکے ہیں, 1800 سال. اس 1800 سال کے دوران ایک لمحے کے لیے یہودی حکومت وہاں پر موجود نہیں رہی فلسطین پر, ایک لمحے کے لیے 1800 سال. اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی 1800 سال کے بعد, کیونکہ میرے آبا و اجداد 99 سال وہاں پر مقیم رہے تھے, لہذا میں حقدار ہوں کہ یہاں پر حکومت کروں, اور اس وقت جو باشندے ہیں ان کو باہر نکال کر باہر کروں اور میں حکومت کروں. یہ فلسفہ اگر ایک مرتبہ تسلیم کر لیا جائے تو بتاؤ دنیا, موجودہ دنیا کا کیا حال بنے گا. پھر ریڈ انڈینز کہیں گے کہ امریکہ کے اوپر تو ہماری صدیوں ہماری حکومت رہی ہے ریڈ انڈینز کی, اور اس کو بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا, 1800 سال بھی نہیں گزرے. تو اب ہمارا حق ہے کہ ہم امریکہ کے باشندوں کو امریکہ سے نکال کر ریڈ انڈینز کی حکومت قائم کریں. اور پھر ایک ملک کے اوپر موقوف نہیں, ساری دنیا کے ممالک میں یہ اگر اصول تسلیم کر لیا گیا تو موجودہ جو دنیا ہے وہ تو ختم ہو جائے گی, اور وہ 1800 سال پہلے کے لوگ آ کر آباد ہوں اور آباد ہو کر اپنی زمین سے موجودہ باشندوں کو نکالیں. یہ آخر کوئی تسلیم کر سکتا ہے دنیا کے اندر؟ لیکن یہ فلسفہ صرف اسرائیل کے حق میں تسلیم کیا گیا, جبکہ اسرائیل یعنی بنی اسرائیل اور یا یہودی دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے تھے, کوئی انگلینڈ میں, کوئی فرانس میں, کوئی سوئٹزرلینڈ میں, کوئی فلاں ملک میں, کوئی روس میں. وہ کہتے ہیں یہ سب جمع کر کے اکٹھے لا کر یہاں پر بسائے جائیں گے, اور یہاں بسانے کے لیے اگر یہاں کے باشندوں کا قتل عام کرنا پڑا تو قتل عام بھی کیا جائے گا. چنانچہ 1948 کے اندر یہ سب سے زیادہ اس میں حصہ برطانیہ کا اور اس کے ساتھ امریکہ کا, انہوں نے مل کر یہ اس ناجائز بچے کی پرورش کرنی شروع کی. 1948 میں اسرائیل کا اعلان کیا گیا. ادھر اسرائیل میں جو اس وقت کا وزیر اعظم بنا تھا بن گوریون, اس نے ادھر اعلان کیا اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کا, اس کے 2 گھنٹے کے بعد امریکہ نے فوراً تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم اس ریاست کو مانتے ہیں. جبکہ وہ قیام جو آیا تھا وہ دیر یاسین کے مذبح کے بعد آیا تھا, جس میں بے شمار بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا تھا اس کے بعد, اور ان کو گھروں سے نکالا گیا تھا, اس کے بعد یہ قائم ہوا تھا. لہذا یہ حق کہنا کہ میں ہمارا حق ہے سیاسی طور پر بھی غلط, کیونکہ 1800 سال سے ان کی کوئی حکومت وہاں پر نہیں تھی, بلکہ اس دوران مسلمانوں نے کچھ عرصے, عیسائیوں نے حکومت کی کچھ عرصے, مسلمانوں نے حکومت کی, اور مسلمانوں کی حکومت کے دوران ان کو پرامن طریقے سے ان کو آباد کیا گیا مختلف جگہوں پر. البتہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں سلطان عبدالحمید رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں ان کو یہ نہیں کرنے دوں گا کہ وہاں پر جا کر وہ اپنی آبادیاں بنائیں, وہ نہیں کرنے دیا انہوں نے. لیکن خلافت عثمانیہ کے جس حصے میں بھی جہاں کہیں یہودی آباد تھے ان کو مذہبی آزادی حاصل تھی, اپنے مذہب پر عمل کریں, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم کیا جا رہا ہو. 1800 سال بعد یہ بکھرے ہوئے یہودی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق ہے اس کا. سیاسی اعتبار سے تو میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا, دوسری بات جو کہی جاتی ہے وہ دینی اعتبار سے, کہ دینی اعتبار سے وہ کہتے ہیں یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا تھا, ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, خود قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے, حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی تھی. تو لیکن یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی یا داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی. حقیقت میں صورت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو گھر بنائے تھے, ایک گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ, اور اس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی, پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی. پھر چونکہ اس کے نشانات مٹ گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اس کی نئی تعمیر فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی نہیں تھے مسجد حرام کے, وہ مجدد تھے کہ انہوں نے اس کی تجدید کی, جو آثار مٹ گئے تھے اللہ کے حکم سے انہوں نے اس کو تعمیر کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکومت. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی وہ بیت المقدس کے بانی نہیں ہیں. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کعبے کی تعمیر پہلے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی, اسی طرح بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی, لیکن اس کے آثار مٹ گئے تھے تو سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو تجدید فرمائی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تجدید فرمائی تھی, اسی طرح انہوں نے تجدید فرمائی. لہذا ایسا نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل نے تعمیر کی ہو, حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام نے کی, اور وہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں, تو اس لیے اس کی بنا پر یہودیوں کو اس پر دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. جبکہ ان کی تورات, جس کو تورات کہتے ہیں وہ, یا جس کو عہدنامہ قدیم کہتے ہیں, بلکہ خود کہ اس کے اندر یہ مذکور ہے کہ سلیمان علیہ السلام آخر میں مرتد ہو گئے تھے, کافر ہو گئے تھے, بت پرستی شروع کر دی تھی, اختیار کر لی تھی. ایک طرف ان کی تورات یہ کہہ رہی ہے, جس کو وہ تورات کہتے ہیں, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مرتد ہو گئے تھے, کافر ہو گئے تھے, بت پرستی کرنی شروع کر دی تھی. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں, قرآن نے اس کی تردید کی, وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا, سلیمان علیہ السلام کافر نہیں ہوئے تھے لیکن شیاطین کافر ہوئے تھے. تو وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں ان کو کافر, مرتد, بت پرست, وہ کہتے ہیں پھر ان کی یادگار جو ہے اس واسطے ہم اس کے حقدار ہیں. تو نہ دین سیاسی اعتبار سے ان کا کوئی حق بنتا ہے, نہ دینی اعتبار سے کوئی حق بنتا ہے. لیکن انہوں نے, امریکہ اور برطانیہ نے عالم اسلام کے کو منتشر کرنے کے لیے اور عالم اسلام کے دل میں لا کر ایک ناسور پیدا کرنے کے لیے اسرائیل کو قائم کیا, اور اس وقت سے مسلسل بغیر کسی توقف کے وہ وہاں کے باشندوں فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھو رہا ہے. اس لیے ان حضرات نے ایک عرصہ دراز تک 37 سال تیاری کرنے کے بعد پھر یہ انہوں نے حملہ کیا, اور اس حملے کے نتیجے میں جیسا کہ بالکل واضح تھا کہ اسرائیل کی طرف سے بھی اس کا مقابلہ ہوگا اور اس میں بہت سی شہادتیں ہوں گی, وہ ہو رہی ہیں, وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پورا عالم اسلام, جس کے استحکام کی خاطر حماس کے مجاہدین میدان میں اترے ہوئے ہیں, پورا عالم اسلام اس بارے میں خاموش ہے. بیانات بے شک دے دیے گئے ہیں, تقریریں ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی عملی امداد کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچے وہ نہیں پہنچ رہی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمانوں کے کسی خطے پر غیر مسلم हमला आवर हों तो सारे मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो जाता है, अल अकरब फल अकरब करके, यानी सबसे पहले उस खित्ते के साथ रहने वाले जो मुसलमान हैं उन पर जिहाद फर्ज होता है। अगर वो काफी ना हो तो उनके बराबर, वो काफी ना हो तो उनके बराबर। इस लिहाज से जो करीब के ममालिक हैं उनके ऊपर जिहाद फर्ज है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिहाद बकदरे इस्तेआत फर्ज होता है, जिसमें जितनी इस्तेआत हो वो उसी इस्तेआत के मुताबिक जिहाद में शरीक हो। लिहाजा उनकी जानी माली दिफाई इमदाद ये फर्ज है तमाम मुसलमान मुल्कों के ऊपर। लेकिन उसके लिए ऐसी हिकमत अमली जरूरी है कि जिससे उनको फायदा पहुंचे नुकसान न पहुंचे। उस हिकमत अमली के लिए आलम इस्लाम को चाहिए कि वो सर जोड़कर ऐसी हिकमत अमली तैयार करे। खुद हमारी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ऐसी फौजी ताकत रखती है कि जो बहुत कम मुल्कों को मयसर है, लेकिन इसका फर्ज है कि उसको की इमदाद करे, लेकिन इमदाद करे ऐसी हिकमत के साथ कि जिससे उसको फायदा पहुंचे नुकसान न पहुंचे। और उसका तरीका इस तरह नहीं है कि बरसर आम जाकर उनके घर पर जाकर मिसाइल डाल दिए जाए, बल्कि उसके लिए हिकमत अमली की जरूरत है। मैं इस वक्त इतना ही इशारा कर सकता हूं कि हिकमत अमली की जरूरत है, और उस हिकमत अमली के साथ उस उनका इमदाद हर मुसलमान मुल्क पर फर्ज है बशमूल पाकिस्तान। अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। मैं अपनी फौज के बारे में इतनी बात जानता हूं कि बुनियादी तौर पर वो मुसलमान और उनके अंदर इस्लामी जज्बात भी हैं, लिहाजा ये बात मुझे मुस्तबाद लगती है कि वो इस मामले में बिल्कुल खामोश बैठे हुए हों और उन्होंने इस सिलसिले में कोई हिकमत अमली तैयार न की हो। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हिकमत अमली तैयार की होगी, खुदा करे ऐसा ही हो। वरना अगर एक मर्तबा इसराइल इस वक्त कामयाब हो गया तो वो सिर्फ फलस्तीन तक महदूद नहीं रहेगा, वो पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेगा। और ये ऐसा सांप है जिसको अगर इस वक्त उसका सर न कुचला गया तो फिर वो दूसरे मुल्कों की तरफ भी उसके वो आगे डसने के लिए आगे बढ़ेगा। लिहाजा सारे मुसलमान मुल्कों को ऐसी हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है कि जिसके जरिए इस फितने का खात्मा हो सके। और फिर हर मुसलमान के जो आम मुसलमान है वो खुद जाकर तो वहां पर लड़ने की उसमें ताकत नहीं है, अगर चला भी जाए हुजूम वहां जाकर तो फायदा कोई नहीं, लेकिन जो इमदाद पहुंचा सकता है वो इमदाद उसको पहुंचाए। एक छोटी सी कोशिश, बहुत छोटी सी कोशिश हमने भी शुरू की है, कुछ माली इमदाद उन लोगों को पहुंचाने की जो गजा में मुसीबतों का शिकार हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुंच भी रही है। तो उसमें भी एक मुसलमान हिस्सा लेना चाहें तो लें, और साथ में दुआओं का एहतमाम करें। अगर ये सोचो कि हमारे ऊपर बमबारी हो रही हो और हमारे बच्चे शहीद हो रहे हों, हमारी औरतें शहीद हो रही हों, तो क्या हम चैन से बैठ जाएंगे? तो इसलिए दो काम जो बस में है, जो इमदाद वो बस में है, जो इमदाद है वो कर ली जाए, और साथ में अल्लाह ताला से रुजू किया जाए। बंदे का काम यही है कि अपने इम्कानी कोशिश करे और फिर अल्लाह ताला से रुजू करे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह का मुजाहरा इस मौके पर दिखा दे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام منك السلام ملك الدعاء السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسلام اور مسلمانوں کو عزت و شوکت عطا فرما. یا اللہ مجاہدین فلسطین کو غیبی امداد سے نواز دیجیے. یا اللہ اپنے غیبی امداد سے نواز دیجیے. یا اللہ مسلمان حکومتوں کو مسلمان حکمرانوں کو یا اللہ توفیق عطا فرمائیے کہ وہ اس جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائیے کہ وہ مجاہدین کو مدد کے لیے کھڑے ہوں. یا اللہ کہ اپنے مقصد ان کو توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ان کی جس قدر بھی امداد جس طرح بھی کر سکتے ہوں یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کی ہم کو امداد نصرت سے نواز دیجیے. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما. یا اللہ جو غزہ میں مسلمان شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما. جو زخمی ہیں اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے ان مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیے. یا اللہ اپنے فرشتے ان کے مدد کے لیے روانہ فرمائیے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی یا اللہ ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد كما www.dasquran.com